அன் இப்னு அப்பாஸ் அன்ன மாதன் கால பாசன் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கால இன்ன கதாதி கௌமும் மின் அஹ்லில் கிதாப் ஃபதுஹும் இலா ஷஹாதத் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் வ அன்னி ரசூலுல்லாஹ் ஃபயன்ஹும் அதாவு லிஸாலிக் ஃஅலிமு அன்னல்லாஹ இஃப்தரத அலைஹிம் கம்ஸ ஸலவாத்தின் ஃபி குல்லி யௌமின் வ லைலா ஃபயன்ஹும் அதாவு லிஸாலிக் ஃஅலிமு அன்னல்லாஹ இஃப்தரத அலைஹிம் ஸதகதன் தூஹுது மின் அக்னியாயஹிம் வ துரத்து ஃபி ஃபுகராயஹிம் ஃபயன்ஹும் அதாவு லிஸாலிக் ஃஇய்யாக வ கராயமம் வாலிஹிம் பத்தக தாவத்தல் மஸ்லூம் فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. یہ سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت ہے. یہ کہتے ہیں کہ معاذ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یعنی معاذ بن جبل, یہ معلوم ہے کہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بڑی اہم باتیں انہیں بتائی ہیں. ان کا بیان ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو یہ نصیحت کی کہ تمہارا معاملہ اہل کتاب کے کچھ لوگوں سے پڑے گا, جب تم ان کے پاس جاؤ تو انہیں اس بات کی دعوت دو کہ وہ اللہ کے سوا ہر معبود کا انکار کر دیں اور یہ شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, اور اس بات کی شہادت دیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو پھر ان کو یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے شب و روز میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. وہ یہ بات بھی مان لیں تو پھر ان کو یہ بتانا کہ اللہ نے ان پر صدقہ دینا, زکوٰۃ دینا فرض کیا ہے, اور انہیں اطمینان دلانا کہ یہ ان کے امیروں سے لی جائے گی اور انہی کے فقراء میں تقسیم کر دی جائے گی. وہ یہ بات بھی مان لیں تو پھر لیتے وقت یہ خیال رکھنا کہ لوگوں کے اچھے اچھے مال سمیٹ نہیں لیا کرتے, اور مظلوم کی پکار سے بچنا اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے مابین کوئی پردہ نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا کہ اس روایت کا لفظ لفظ پکار کے کہہ رہا ہے کہ یہ پیغمبر ہی کی زبان فیض ترجمان سے نکلی ہے. کئی چیزیں ہیں اس میں جن پر غور کرنا چاہیے. ایک بات یہ ہے کہ اس میں دعوت کی حکمت بیان کی ہے حضور نے. دعوت کی حکمت یہ ہے کہ آپ مخاطب کی نفسیات کو سامنے رکھ کر تدریج کے ساتھ دین اس تک پہنچائیں. دعوت میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے فقہی احکام کی ایک فہرست مرتب کر رکھی ہوئی ہے اور جیسے ہی ایک شخص آپ کا مخاطب ہوا آپ نے وہ پوری کی پوری اس کو پکڑا دی. اس وقت بھی بعض لوگ یہ غلط استدلال کرتے ہیں کہ اب تو چونکہ پورا قرآن نازل ہو چکا ہوا ہے اور پورا دین ہمارے پاس موجود ہے تو اس لیے دعوت میں بھی سارا کا سارا ایک ہی وقت میں لوگوں پر پھینک مارنا چاہیے. یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے. دین ہمیشہ سے پورا ہی تھا, یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پورا ہوا ہے. سب انبیاء کو یہی دین دیا گیا تھا, لیکن اس کے ساتھ ان کو یہ حکمت بتائی گئی کہ وہ جب اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں تو ایک تدریج کے ساتھ پیش کریں. یعنی آدمی جب کچھ بنیادی چیزوں کو مان لے تو پھر آگے بڑھا جائے. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے آپ ان کو یہ دعوت دیجیے گا کہ وہ توحید کو مان لیں, میری نبوت کا اقرار کر لیں. یہ ہیں تو دو لفظ, اس پہ بحث ہوگی نا, گفتگو ہوگی. آدمی مانے گا بڑے مراحل سے گزر کے مانے گا. جب اس مرحلے کو طے کر لو اور وہ یہ بات مان لے, فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ یہ بات مان لیں تو اگلی بات پھر کرنا. تو گویا نماز اور زکوٰۃ جو دین میں بنیادی ارکان کی حیثیت رکھتے ہیں, یعنی قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دو لفظوں میں دین کو بیان کیا جائے عملی لحاظ سے تو ہم کہیں گے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے نماز ہے, دوسری طرف بندوں کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ یا انفاق. اتنی بڑی چیز, ایسی بنیادی چیز, اس میں بھی حضور نے کہا کہ نہیں, پہلے ایمان کو راسخ کرو, پہلے اس کو دل و دماغ میں اترنا چاہیے, اس کے بعد پھر ایک حکم سناؤ, پھر دوسرا حکم سناؤ, پھر تیسرا حکم سناؤ. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ دعوت کی حکمت عملی آج بھی یہی ہوگی, دعوت کا طریقہ آج بھی یہی ہوگا. میں نے کئی مرتبہ لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ جن لوگوں پر فقہی انداز کا غلبہ ہو گیا ہے وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے 5 ہجری میں شراب ممنوع قرار دی. اب آپ دیکھیے کہ شراب کے بارے میں قرآن کی آیت کیا ہے. قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان, یہ شراب اور جوا بدترین گندے شیطانی اعمال ہے. تو گویا پانچ ہجری سے پہلے گندے شیطانی اعمال جائز تھے اور پانچ کے بعد ناجائز ہو گئے. یہ بات نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے ممنوع تھے, یہ کبھی جائز نہیں تھے. یہ لوگوں کو کہنا کب ہے کہ یہ ناجائز ہے؟ یہ دعوت کی حکمت عملی ہے. یعنی صرف نظر کیا گیا, ایک لمبے عرصے تک بات نہیں کی گئی, موضوع نہیں بنایا گیا, یہاں تک کہ سوالات اٹھنے شروع ہو گئے, پوچھنا شروع کیا. یہ چونکہ عادات کی چیزیں ہوتی ہیں تو توحید موضوع رہی, رسالت موضوع رہی, بنیادی اخلاقیات موضوع رہے, ان چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی. اور پھر ایک وقت آ گیا کہ جب لوگوں نے بار بار پوچھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بات بیان کی. یعنی یہ دعوت کی حکمت عملی, اسی حکمت عملی کو یہاں واضح کیا ہے. اور یہ بتایا ہے کہ ایک بات کہنا, جب وہ بات لوگ مان لیں, جب وہ ان کے دل میں اتر جائے, جب وہ سمجھ لیں کہ یہ بات حق ہے, پھر اگلی بات ان کو بتانا. تو ایک چیز یہ ہے, اس کو ہمیشہ دین کی دعوت دینے والوں کو نگاہ میں رکھنا چاہیے. یعنی یہ بالکل ایک معمار کا سا عمل ہوتا ہے. آپ بنیاد کھودتے ہیں, نیو اٹھاتے ہیں, آہستہ آہستہ عمارت تعمیر کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کبھی تعمیرات کے ماہرین سے پوچھیے, اس کے بعد فنشنگ کا معاملہ آتا ہے. تو اگر کوئی آدمی پہلے ہی مرحلے کے اندر آخری مراحل شروع کر دے گا تو وہ عمارت کو برباد کر دے گا, عمارت پھر قائم نہیں ہوتی. تو دین کی عمارت بھی کسی انسان کے ذہن میں کب قائم ہوتی ہے, اسی طرح جیسے کہ ایک معمار تعمیر کرتا ہے یا جیسے ایک کسان فصل اگاتا ہے. یعنی آپ بیج بوتے ہیں, پھر اس کی پرورش کرتے ہیں, پھر اس کی پرداخت کرتے ہیں, پھر اس کو پانی دیتے ہیں, پھر اس کی نلائی کرتے ہیں, آہستہ آہستہ کونپل نکلتی ہے, پھر اس کو مختلف طوفانوں سے بچاتے ہیں, یہاں تک کہ وہ گدراتی ہے, کھڑی ہوتی ہے اور پھر لہلہاتا باغ بن جاتی ہے. تو دعوت کی کھیتی بھی ایسے ہی اگائی جاتی ہے. تو اس لیے دعوت اور تبلیغ کے معاملے میں, یا دوسروں کو حق بتانے کے معاملے میں, اور دعوت اور تبلیغ کو کوئی خصوصی کام نہ سمجھیے. اصل میں یہ ہم میں سے ہر آدمی کر رہا ہوتا ہے. کوئی اپنے باپ کے لیے کر رہا ہوتا ہے, کوئی بیٹے کے لیے کر رہا ہوتا ہے, کوئی بیوی کے لیے کر رہا ہوتا ہے, کوئی محلے والوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے, کوئی گرد و پیش کے لوگوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے. جب ہم یہ کام کریں تو اسی تدریج اور ترتیب کا خیال رکھیں, پہلی چیز. دوسری بات جو اس میں کہی گئی ہے وہ ہے تو ایک ضمنی بات, لیکن ہمارے ہاں ایک بڑے مسئلے کی بنیاد بن گئی. بات یہ کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب یہ نماز بھی پڑھنے لگ جائیں اور سمجھ لیں کہ نماز اللہ کا حکم ہے, تو پھر ان کو بتانا کہ ان پر زکوٰۃ بھی فرض ہے. صدقہ اور زکوٰۃ یہ دونوں لفظ بالکل ہم معنی ہیں, ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں قرآن مجید میں. ہمارے ہاں البتہ اردو میں صدقے کا مفہوم بالکل مختلف ہو گیا ہے, لیکن قرآن مجید میں یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پھر ان کو بتانا کہ تم پر زکوٰۃ بھی فرض ہے, اور یہ زکوٰۃ جو ہے تمہارے اغنیاء سے لی جائے گی اور تمہارے فقراء کو لوٹا دی جائے گی. اس سے ہمارے بعض فقہا نے یہ استدلال کیا ہے, یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ زکوٰۃ میں اصل حقدار مسکین اور غریب ہے, اور کسی دوسرے کو بھی اگر زکوٰۃ دی جائے گی تو پہلے یہ شرط اس کے اندر پوری ہونی چاہیے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. زکوٰۃ کے مصارف بہت وسیع ہیں. قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حکومت کے جو ذمہ دار لوگ ہوں گے ان کی تنخواہیں اسی سے دی جائیں گی. جن لوگوں کو کسی چٹی سے کسی تاوان سے دوچار ہونا پڑ گیا, اگرچہ کھاتے پیتے تھے, ان کے اس تاوان کو فراہم کرنے میں یہی کیا جائے گا. بہت کھاتے پیتے لوگ لیکن تالیف قلوب ان کی مقصود ہے, جن کو آپ پولیٹیکل ایکسپینسز کہتے ہیں موجودہ زمانے میں, وہ کرنے پڑ جائیں تو وہ بھی اسی میں سے کیے جائیں گے. اسی طریقے سے مسافروں کے لیے, اگرچہ وہ کھاتے پیتے ہوں لیکن ان کی ضرورتوں کے لیے سڑکیں بنانا, پل بنانا, سرائے بنانا, یہ بھی اسی میں سے کیا جائے گا. بڑے وسیع ہیں, یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ پورا کا پورا نظم اسی سے چلنا ہے. تو یہ جو بات کہی گئی ہے یہ اصل میں اس کے ایک پہلو کو بیان کرنے کے لیے کہی گئی ہے, کہ یہ خیال نہ کرنا کہ ہم لوگ زکوٰۃ لے جائیں گے تمہارے یہاں ہی لوٹ آئیں گے. یہ بات ہے جس کو بیان کرنا مقصود ہے. ہر موقع قانونی بیان کا نہیں ہوتا, بلکہ بعض موقعوں کے اوپر ایک خاص پہلو کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے. اس وجہ سے اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا. تو دوسری بات یہ. تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمائی وہ یہ کہ جب کوئی تحصیلدار, جب کوئی ٹیکس لینے والا, زکوٰۃ لینے والا حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے جائے تو یہ نہ کرے کہ جا کر لوگوں کا مال ہے, اور اس زمانے میں تو آپ دیکھنا جانوروں کی زکوٰۃ لینی, مثال کے طور پر بھیڑ بکریاں ہیں, تو وہ یہ نہ کرے کہ وہاں جا کے سارا بہترین مال چھانٹ لے گئے تو میں زکوٰۃ میں لے جا رہا ہوں. نہیں, جیسا مال ہے تو اس کے اندر سے اسی لحاظ سے, اسی نسبت سے مال لینا چاہیے. یعنی اگر کوئی کمزور بکریاں بھی ہیں اور اچھی بکریاں بھی ہیں اور اچھی نسل کی گائے بھی ہیں اور ذرا کمزور نسل کی گائے بھی ہیں, تو آپ ایک توازن کے ساتھ لیں گے نا. یا آپ اچھی اچھی ساری چیزیں چھانٹ کر لے آئیں گے. تو آپ نے فرمایا فیا کا وکرائے مام والے, یہی معاملہ جنس کی زکوٰۃ لینے کا. یعنی کھجوریں ہیں, اچھی کھجوریں بھی ہوتی ہیں, ذرا کمزور قسمیں بھی ہوتی ہیں, تو آپ ان میں بھی یعنی ملا کے سب کو اس کے اندر سے لیں گے, آپ نفیس مال نہیں چھانٹ لیں گے. تو یہ ایک گویا بڑی اصولی اور بنیادی ہدایت دی. اور اس طرح کے موقعوں پر چونکہ حکومت کے اہلکار کبھی کبھی سختی بھی کرتے ہیں, اور اگر کبھی حدود سے متجاوز ہوں تو ظلم بھی کرتے ہیں. یہ میں کبھی اسلامی حکومت کے اور اس کے پس منظر میں کہہ رہا ہوں, موجودہ زمانے میں تو ظلم ہی کرتے ہیں, زیادتی ہی کرتے ہیں, ٹیکس لینے والوں نے اپنے ہی مقاصد پورے کرنے ہوتے ہیں. تو وہ سب سن لیں کہ خدا کے پیغمبر نے کہا وَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ, مظلوم کی پکار سے بچو. زیادتی کرو گے تو وہ خدا کے سامنے پکارے گا, بچو اس سے. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ, اس کے اور خدا کے درمیان پردہ نہیں ہوتا, اس کی پکار براہ راست پہنچتی ہے, سیدھی جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہر وہ شخص جس کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے وہ اس کا لحاظ کرے کہ وہ کسی پر ظلم نہ کرے, اس لیے کہ مظلوم کے لیے ایک دروازہ کھلا ہوا ہے, وہ کبھی بند نہیں ہوتا, اور وہ اللہ پروردگار عالم کا دروازہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.